السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. آج کے خطبے کا موضوع ہے ان الفاظوں سے بچو. یہ وہ غیر شرعی الفاظ ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دی، اور جو معاشرے میں عام نظر آتی ہیں. کوئی گھر ان الفاظوں سے خالی نہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. زبان کی حفاظت کے تعلق سے پہلے بھی خطبے میں بات کر چکے تھے، آج کے خطبے میں میں وہ باتیں بیان کروں گا جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. زبان سے بات کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے ان کے لیے باعث خیر ہے یا شر ہے، باعث جزا ہے یا سزا ہے، اور کیا ان الفاظوں پر، یاد رکھیں، جن کو محفوظ کر دیے گئے آپ کے نام اعمال میں، اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے راضی ہے یا ناراض ہے. میں آج کی نشست میں غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ کے تعلق سے بات نہیں کروں گا، پہلے کافی ہم سن چکے ہیں، اور بڑوں سے زیادہ بچے جانتے ہیں کہ غیبت بھی حرام ہے، چغل خوری بھی حرام ہے، گالی گلوچ بھی حرام ہے. لیکن آج میں بعض ان الفاظوں کے تعلق سے بات کروں گا جن سے اکثر بڑے لوگ، اور بلکہ جن کو عالم سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ان الفاظوں کا شکار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما یلفظ من قول، زبان سے کوئی قول نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، الا کہ یہ قول درج کیا جا رہا ہے. رقیب اور عتید فرشتے ہیں جو زبان کے ہر قول کو آپ کے نام اعمال میں، میرے نام اعمال میں، ہم سب کے نام اعمال میں محفوظ کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا قول نہیں جو ان سے چھوٹ جائے، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور تیار ہے لکھنے کے لیے ہمیشہ، اور تھکتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے. جس نے کوئی بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. اس سے پہلے کہ کوئی شخص بات کرے، اس بات کو تولے شریعت کے ترازو پر، کیا یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہوگا، سوچے سمجھے پھر زبان سے یہ لفظ نکالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، فلیقل خیرن او لیصمت، تو اس پر لازمی ہے کہ وہ شخص اگر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو خیر کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے، بیچ کا راستہ نہیں ہے. بات کریں تو خیر کی بات کریں، اچھی بات کریں، بھلائی والی بات کرے، اتفاق والی بات کرے، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی کی بات نہیں آتی تو پھر آپ خاموشی اچھے لگتے ہیں، خاموشی اختیار کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، کیا میں مسلمان ہوں؟ یعنی کیا میری زبان اور میرے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ دور نہ جائیں، اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیا آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے؟ اس کو بھی چھوڑیں، اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ کے شر سے آپ کے گھر والے محفوظ ہیں، آپ کے رشتہ دار محفوظ ہیں، آپ کے بیوی بچے محفوظ ہیں. اور بیوی بھی دیکھ لے، کیا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے بچے، اس کا خاوند اور اس کے سسرال والے محفوظ ہیں، اس کے رشتہ دار محفوظ ہیں. ہم مسلمان تو ہیں، یہ شرف ہمیں اللہ تعالی نے بخشا ہے، لیکن ہم مسلمان کیسے ہیں؟ نہ تو ہماری زبان سے کوئی بچ سکا ہے، نہ تو کوئی ہماری زبان کے شر سے بچ سکا ہے، اور نہ کوئی ہمارے ہاتھ کے شر سے بچ سکا ہے، اپنے پیارے بھی نہیں. تو آئیے دیکھیں یہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے. نمبر ایک، غیر اللہ کی قسم کھانا، نبی کی قسم ہے، علی کی قسم ہے، حسین کی قسم ہے، بچے کی سر کی قسم ہے، ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے، امانت کی قسم ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ غلط ہیں، غیر شرعی ہیں. اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے ناراض ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بالامانت فقد اشرک، جس نے امانت کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا یا کفر کا ارتکاب کیا. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب عنہما نے ایک شخص کو سنا کعبے کی قسم کھاتے ہوئے، کعبے کی قسم ہے، تو مڑ کے دیکھا اور اس شخص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیر لوگوں کی قسم کھائی اس نے شرک یا کفر کا ارتکاب کیا. تو ایسے الفاظوں سے بچیں. آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے، بار بار قسم کھائی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی، لیکن جو ہی کسی ولی کی یا کسی نبی کی یا کسی بچے کے سر کی قسم کھا لی گئی ہے، تب اس کی بات بھی مانی جاتی ہے اور اس شخص کی سچائی بھی سامنے آتی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام جانتے، اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ. شخص اللہ کی قسم، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جسے اللہ کی قسم کافی نہیں، جسے اللہ کا نام ہی کافی نہیں، تو پھر اسے دنیا میں کوئی چیز کافی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، یہ وہ نام ہے جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں دشمنوں کے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آرام فرما رہے تھے، درخت کے نیچے سو رہے تھے اور اپنی تلوار کو اس درخت میں لٹکا دی تھی. ایک مشرک آیا چھپتے چھپتے اور تلوار اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس تلوار کو اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے وہ ظالم کافر کہتا ہے آج تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ تلوار ہے، میں اور آپ اکیلے ہیں، کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ، اس شخص کا دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے. کافروں پہ اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ غیروں کی قسم کھا لی گئی، کسی ولی کی یا کسی بزرگ کی یا کسی پیر کی یا اپنے بچے کے سر کی قسم کیوں نہ ہو، وہاں پر ہم خوش ہو جاتے ہیں. دوسری غلطی، یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. یہ لفظ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے جو اللہ چاہے اور فلان چاہے. اگر کسی نے یوں کہنا ہو تو یوں کہے جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے. اور دوسری روایت میں ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دو اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو. دونوں کو کیسے ایک ساتھ ایک حق دینا چاہتے ہیں؟ ظلم ہے یہ. انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے ایسی باتیں کر کے. اور آج میں اپنے معاشرے میں دیکھیں، جو اللہ چاہے تو بہت کم ہمیں سنائی دیتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہیں. میرے بھائی، اللہ تعالی کی چاہت کے بغیر، اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں. جب آپ اللہ تعالی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا محتاط ہو جائیں. یا اگر کسی سے آپ گفتگو کی جیسے آپ چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہیں نا کسی شخص جیسے آپ چاہتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس جملے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے آپ کے اگر یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں آپ، جو اللہ چاہے، پھر آگے آپ کو بات کو توڑ کی بات کرنی ہے. جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں یا پھر فلان چاہے. ایک حرف عطف واو جس میں برابری کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ دوسرا حرف ہے ثم عربی میں پھر، جس میں یہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ترتیب لازمی آتی ہے. پہلے جو اللہ چاہے، پھر اس کے بعد میں جو آپ چاہیں. یوں کہنا جائز ہے. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ایک جملے پر، یعنی ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا. واو، یہ واو کا لفظ، یہ حرف کہا کیوں؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ میرے بھائی، اگر آج پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ سن لیتے، یا رسول اللہ مدد، رسول اللہ مشکل کشا ہے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. اور کیا یہ الفاظ وسیلے کے الفاظ ہیں؟ اگر ایک حرف کی اجازت نہیں ہے، ایک حرف جس میں اندیشہ ہے برابری کا، اس میں بھی اجازت نہیں ہے، تو کیا ایسے الفاظوں کی اجازت ہے شریعت میں؟ ذرا غور فکر کریں. تیسرے نمبر پہ جو تیسری غلطی ہے، زمانے کو گالی دینا، ہوا کو گالی دینا، بارش کو گالی دینا، زمانے کو برا بلا کہنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی نے، یؤذین ابن آدم یسب الدہر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، بنی آدم یہ مسکین حقیر اور فقیر اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اپنے رب کو یہ ناراض کر بیٹھتا ہے، تب جب یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدسی میں، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، میں نے زمانہ کو پیدا کیا ہے، میری مرضی چلتی ہے، اس کو جیسے چاہو پھیر دو. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی پھیرتا رہتا ہوں، میری مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں. تو پھر جس نے زمانے کو گالی دی، نبی علیہ السلام دوسرے فرض اپنے رب کو گالی دی. مصیبتیں آتی ہیں اور اسی زمانے میں ہی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اسی زمانے میں ہی ہم رہتے ہیں، اس زمانے سے نہ ہم باہر ہیں اور نہ مصیبتیں پریشانی زمانے سے باہر ہیں. تو زمانے کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. چوتھے نمبر پہ یہ کہنا، اے کاش اگر میں ایسا کرتا تو ایسے نہ ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ، یہ لفظ جو ہے لو عربی میں، کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. کئی مرتبہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ کہتا ہے، کاش میں اس راستے سے نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، کاش گھر کے میں چوکی دار رکھتا تو چوری نہ ہوتی، کاش یہ نہ ہوتا، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ لفظ جو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کمزور دل ہے، کمزور ایمان ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے باتیں کرتے ہیں. مومن کبھی ایسی بات نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس لیے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، قدر اللہ وما شاء فعل. کتنے پیارا جملہ ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اور کیا ہم اللہ تعالی کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تقدیر میں لکھا تھا یہ ہوا. ہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کیجئے. اگر یہ ایکسیڈنٹ آپ کی غلطی سے ہوا، سارا جاگتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے اور صبح سفر کرنا تھا، پھر اونگ آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اپنی غلطی کا اصلاح کریں. لیکن اگر یہ بات کاش کی بات کرتے ہیں تو پھر شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اپنی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں اور اپنی غلطی کی طرف کوئی واپس لوٹتا نہیں ہے، غلطی کی اصلاح ہوگی نہیں اور بار بار غلطیاں ہوتی رہیں گی، بار بار اسے مصیبتیں آتی رہیں گی. تو ایسے الفاظوں سے گریز کرنا لازم ہے. پانچویں نمبر پہ یہ بھی لفظ بہت غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کوئی شخص یوں کہے کسی بادشاہ کے تعلق سے، بادشاہوں کا بادشاہ، فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یا بدترین لقب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے شاہنشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، فلان شہنشاہ ہے، فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پوری کائنات میں بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام. بعض لوگ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں حکمرانوں کے، انہیں ایسے الفاظوں سے نوازتے ہیں جس سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو احتیاط ایسے ناموں میں، ایسے الفاظوں میں ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ، کسی مروے شخص کے تعلق سے یہ کہنا کہ فلان شہید ہے، ایک شخص مر گیا، یہ بات عام ہو گئی ہے کہ آج کل جو بھی مر رہے ہیں اسے شہید کہا جا رہا ہے، فلان مر گیا شہید ہے، فلان شہید ہے. اس کی موت جیسے بھی ہوئی کہیں نہ کہیں سے شہادت کو نکال ہی لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا جائز نہیں کوئی شخص کہے فلان مرحوم ہے، مرحوم، یہ زیادہ کافی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں مرحوم فلان بن فلان یا مرحومہ فلانا بن فلان، یا یوں کہنا کہ فلان جنت میں ہے، فلان اب رب کی رضا میں پہنچ چکا ہے، فلان اپنے رب کے پاس انتقال کر گیا ہے، فلان اللہ کی رحمت میں انتقال کر گیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس میں آپ جزم سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور شخص جنت میں ہے، کیونکہ مرحوم وہ ہے جس پر رحم کیا گیا، اور جس پر رحم کیا جائے وہ جنت میں ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہ جنت میں ہے، جو شہید ہے وہ جنت میں ہے. اسی طریقے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے، انتقال کر گئے. یہ سارے کے سارے باتیں جو ہیں یہ شہادت کی باتیں ہیں. جو بالکل جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کی وفات ہوئی، سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو ان کے گھر میں گئے، تو جس گھر میں وہ تھے کیونکہ بیمار تھے اور کوئی تھا نہیں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، تو ایک صحابی دوسرے صحابی گھر میں رہتے تھے، انتقال کر گئے ان کے گھر میں. تو ام العلاء جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ کہتی ہیں یرحمک اللہ یا ابا السائب شہادتی علیک ان اللہ اکرمک. اے ابو السائب، ان کا کنیا ابو السائب تھا، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا، کہتی ہیں اے ابو السائب میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا. ان اللہ اکرمک، میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا، کرے گا اور کر دیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، کرے گا میں دعا ہے، ہم تمنا کرتے ہیں. وہ یہ جائز ہے کسی ایک دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تمنا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فلان کی شہادت قبول فرما، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلان پر رحم فرما. لیکن یہ کہنا کہ فلان شخص پر اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے رحم کر دیا، یا وہ شہید ہو چکا، دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما یدریک ان اللہ اکرمہ. اب دیکھیں، اب ذرا ماحول دیکھیں، غم کا ماحول ہے اور اس ماحول میں کوئی شخص باتیں برداشت نہیں کرتا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اصلاح کر دیتے ہیں، لیکن اچھے انداز سے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلاء سے سوال کیا، آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا، اگرچہ کون ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ذرا غور کریں، کہنے والا بھی صحابیہ ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا. تو وہ چونک گئی، پتہ چلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. تو عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، یعنی اگر صحابی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما هو فوالله لقد جاءه اليقین, ان کا معاملہ جو ہے تو ان کو موت آ چکی ہے. واللہ انی لارجو له الخیر, اور اللہ کی قسم میں اس کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہوں, خیر کی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر میں ہوگا. وما ادری واللہ, ذرا غور سے سنیں, وما ادری واللہ وانا رسول اللہ ما يفعل بی, مجھے یہ تو معلوم نہیں اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, ایک دو روزہ رکھ لیتے ہیں, سینہ تان کے چلتے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, ہم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے, ہم سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے, ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہے, ہم سب سے اچھے ہیں. سنیں ذرا, کوئی پیارا مر جاتا ہے, کوئی لیڈر مر جاتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے فلان شہید ہے. سبحان اللہ, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک باب باندھتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھتے ہیں, لا یقال فلان شہید, یوں نہیں کہا جائے گا کہ فلان شہید ہے. اور پھر اسی روایت کو اس باب میں روایت فرمایا ہے کہ کسی کے تعلق سے آپ جزم سے نہیں کہہ سکتے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ مرنے کے بعد کوئی متعین شخص ہے, مر گیا ہے, اس کے تعلق سے جزم کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلان جنتی ہے یا فلان دوزخی ہے. یاد رکھیں, بدکار فاسق فاجر کیوں نہ ہو یا مومن متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, ہم یہ کہیں گے عمومی طور پہ ہر مومن جنت میں ہے اور ہر کافر بدکار فاسق منافق جہنم میں ہے, لیکن فلان شخص بعینی ہی بغیر دلیل کے بغیر حجت کے ہرگز جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ 10 صحابہ جنت میں ہیں ان کی زندگی میں, تو ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. فرعون کہا جہنم میں ہے, کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. ہر کافر جہنم میں ہے, کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. لیکن فلان شخص ہے, فلان مسلمان ہے, وہ جنت میں ہے, اس کی جزم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے, بعض لوگ جو ہیں آج کل تھوڑے سے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا, جیسے کہ شادی کارڈ دیے جاتے ہیں آج کل, تو کوئی شخص مر جائے کارڈ لکھے جاتے ہیں یا میل پہ میسج بھیجتے ہیں جس میں آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے. یہ بعض لوگ اخباروں میں کسی لیڈر کو جب تعزیت کرتے ہیں تو آیت کریمہ لکھتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جنت میں ہے, یہ شخص کیسا ہے, یہ مرد ہے یا عورت ہے, کیسی ہے, یہ جنتی مرد ہے جنتی عورت ہے؟ تو یہ چیزیں ہرگز جائز نہیں. اسی طریقے سے نمبر 8, جو غلط الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, کسی منافق یا کسی کافر کو سر کہنا, سید, وہ یہ بات عام ہے, منتشر ہے, سر کہا جاتا ہے, سید عربی میں ترجمہ سید. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقول للمنافق سیدنا, کسی منافق کو یہ نہ کہنا تم میرے سید ہو, سرکار ہو, سردار ہو, آقا ہو, سر یہ جو نام ہے. فإن یکن سیدکم, اگر یہ تمہارا سید ہے, فقد اسخطتم ربکم, تو پھر اپنے رب کو تم لوگوں نے ناراض کر لیا. اور یہ عام غلطی ہوتی ہے بعض آفیسز میں, اور ہمارے بچے بھی اس بات پہ عجیب سی تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کافر سے ملتے ہیں تو اس کو سر کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں بڑھائی ہوتی ہے سامنے والے کی, اور بڑھائی جو ہے کافروں کی نہیں کی جاتی. الا کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن ہر وقت میں منافقین کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی اس طریقے سے جو الفاظ ہیں یہ جائز نہیں, درست نہیں ہے. نوے نمبر پہ بدعی الفاظ کہنا, یا شریعت کے الفاظوں کو جو ثابت ہیں ان میں تبدیلی کرنا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھا رہے تھے, سکھا رہے تھے. بڑی پیاری دعا ہے اور سونے سے پہلے سب سے آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, مسنون دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحابی نے سنا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اللہ تعالی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سنانا شروع کیا کہ جو میں نے سنا ہے سمجھا وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو شروع سے آخر تک جب پہنچے تو آخر میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے ہیں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اب نبی کی جگہ رسول کو لفظ استعمال کر لیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت, جیسے کہ کہا گیا. ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یوں کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میرے بھائیو, صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ, ایک جملہ نہیں, ایک لفظ جو بالکل ملتا جلتا, نبی اور رسول ملتے جلتے لفظ ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں, ایک لفظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں. جو کہا گیا ویسے ہی کہنا ہے, کیونکہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے, وہ دین ہے, اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے, اسے تبدیل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں آپ کچھ شرح کر رہے ہیں, معنی بیان کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہی الفاظ جو بتائے گئے ہیں ان الفاظوں کو ویسے ہی بیان کرنا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی سے یہ لفظ سنتے ہیں اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں فوراً, اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی آپ سے, اسے ٹھیک کر لیں. آج اگر پیارے پیغمبر سن لیتے یہ جو بدعی اذکار عام ہیں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, یہ کیا ہے, اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی تھی, ایک لفظ ملتا جلتا بھی تھا, اس کی اجازت نہ تھی. یہ اللہ ہو کا ذکر کہاں سے آیا ہے؟ اور لوگوں نے پتہ نہیں کئی نئے ذکر ایجاد کیے ہیں. کوئی درود لکھی ہے, کوئی درود تاج ہے, کوئی درود تنجینا ہے, کوئی درود فاتح ہے. وہ درود فاتح والا ظالم انسان یہ کہتا ہے جس نے درود فاتح جو ہے یہ پڑھا ہے ایک مرتبہ اپنے پیر کی اجازت سے, تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 گنا, 6000 زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے. قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں, اور اس درود کو اپنے پیر کی اجازت سے ایک مرتبہ پڑھیں, تو اس درود کا اجر و ثواب قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے, برابر نہیں ہے, بہتر ہے. یہ مسلمان ہے اور اس درود کو پڑھے تو صحیح. دو لائنیں ہیں, عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے اندر. میرا ایمان ہے اگر یہ درود اتنی عظیم ہوتا, اتنی برکت ہوتی, تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سرداروں کو سکھا کے جاتے, انہیں محروم نہ کرتے, اپنے پیاروں کو اپنے صحابہ کو محروم نہ کرتے, اور اپنی امت کو بھی محروم نہ کرتے. 1200 سال تک محروم تھے مسلمان ایسے درود سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یہ درود ہے, اور وہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے میرے پاس چل کے یہ درود عطا فرما کے گئے تھے. خواب کی باتیں تو گئیں, اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں, اپنی جنت کو چھوڑ کے ایک شخص کے لیے سوڈان جاتے ہیں اور یہ درود عطا فرماتے ہیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آنا ہوتا دنیا میں کسی کے پاس تو اپنے سب سے زیادہ پیاری امہات المؤمنین میں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا انسان ہے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے پاس ضرور جاتے تھے جب جنگ جمل ہوئی تھی. اپنے سب سے زیادہ پیاری انسان کو چھوڑ کر اگر آنا ہوتا, میں یہ کہہ رہا ہوں, اگرچہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دنیا میں آتے نہیں ہیں, لیکن ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں؟ اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوتا تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے اور اپنی بیوی کے لیے آتے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا, من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون انسان ہے اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے؟ اب صحابہ بیٹھے, مرد بیٹھے, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ پیاری ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابی نے عرض کی, من الرجال یا رسول اللہ, میں مردوں میں سے سوال کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فابوها, عائشہ صدیقہ کا والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سب سے زیادہ جو اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پیارے ہیں ان کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی قبر سے نہ نکلے, اور ان ظالموں کے لیے کبھی انڈیا آ رہے ہیں, کبھی پاکستان جا رہے ہو, کبھی سودان جا رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, جس امت کا یہ حال ہے وہ امت کامیاب ہوگی, عزت والی امت ہوگی, غلبے والی امت ہوگی. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, جسے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھے, جو رش مزاروں میں ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں نہیں ہوتا. مساجد ویران ہیں لیکن درباریں آباد ہو چکی ہیں, قبریں آباد ہیں. ہم پھر چیختے اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, اس کا غلبہ ہے. اگر کافر غالب نہیں ہوگا تو پھر کون غالب ہوگا ہمارے اوپر؟ جب ہم نے اپنے آپ کو ان مردوں کے حوالے کر دیا ہے, فلان بزرگ فلان پیر اولاد دیتا ہے, فلان پیر رزق دیتا ہے, فلان پیر رجات دیتا ہے, فلان پیر کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جس امت کا یہ حال ہے تو پھر ایسی امت ذلیل و خوار ہوتی رہے گی. یہ کافر دشمن ہو یا دوسرا ہو, کوئی دوسرا تیسرا, آج امریکہ ہے کل دوسرا ہوگا پرسوں تیسرا ہوگا, جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے یہ دشمن مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے. کبھی عبید فاطمہ کی شکل میں منافقین کی شکل میں تھے, کبھی تتاروں کی شکل میں تھے, اور آج ان کافروں کی شکل میں آتے رہیں گے. تتاروں نے وہ کام کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ جو آج امریکہ نہیں کر رہا, کافر نہیں کر رہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اتنے بزدل ہو گئے تھے یہ مسلمان کہ ایک دس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک تتاری آتا تھا بغیر ہتھیار کے, گھوڑے سے اترتا تھا اور کہتا اپنے ہاتھ باندھو, وہ دس لوگ کھڑے ہو جاتے, وہ ایک تتاری ان کو ہاتھ باندھ لیتا تھا اور گھوڑے کے ساتھ گھسیٹا جاتا تھا اور سب کی گردن جا قلم کر دیتا تھا. ابھی وقت باقی ہے اللہ کی قسم, آج یہ مسلمان سدھر جاتا ہے اگر تو ایسے وقت نہیں آئے گا جو وہ وقت گزرا تھا, اور اگر نہیں سدھرتا تو آج تو جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یا عراق میں یا افغانستان میں یا کشمیر میں تو کچھ بھی نہیں. ہم ایک ہی امت ہیں, جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے, بدعات سے توبہ نہیں کریں گے, یہ مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی. تو بدعی الفاظوں سے اجتناب کریں, اللہ کے لیے اجتناب کریں. جسے سنت کافی نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, واللہ اسے کوئی دوسری الفاظ کافی نہیں. کیا یہ لوگ جو بدعی اذکار کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے ان سے, کیا سارے اذکار جو صحیحین میں ہیں بس سے بخاری مسلم میں یاد کر لیے؟ ان سے پوچھیں جو درود تنجینہ کی بات کرتے ہیں, انہیں حمام میں دخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ پوچھ لیں ان سے ذرا جا کے, اس بچے سے پوچھیں اس کو آتی ہے, لیکن بڑی پگڑی والے سے پوچھو ان کو نہیں آتی. صبح شام کے اذکار, نماز کے بعد کے اذکار ان کو آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں محروم کر دیا کیونکہ جب ایک بدعت جنم لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایک سنت کو اٹھا دیتا ہے، یہ سزا ہے اس کے لیے. سنت اور بدعت ایک دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی، جیسے کفر اور ایمان، شرک اور توحید ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. دسویں نمبر پہ دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگ باتوں باتوں میں دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں اور کچھ ان کو ملا نہیں، مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مذاق کر کر کے تھک گئے. ایک شخص آتا ہے، وہ ان سے زیادہ ان کو ہنسانے کے لیے یا زیادہ ان کے سامنے ہیرو بننے کے لیے دین کو پکڑ لیتے ہیں اور دین مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں، جس نے ایسا کیا یہ اس بدعت سے بڑھ کر جرم ہے، کیونکہ یہ کفر ہے. جنگ تبوک کے موقع پر بہت لمبا راستہ تھا، شدید گرمی تھی، اور اس جنگ میں غزوۃ الحصرہ کا نام ہے کیونکہ بہت مشکل وقت تھا اور کھیتی باڑی کا بھی اس وقت زمانہ تھا، موسم تھا. تو بعض اکثر صحابہ چلے گئے، بعض صحابہ جو سچے تھے تین وہ رہ گئے، جن کی اللہ تعالیٰ بعد میں توبہ قبول کر لی ہے، مشہور قصہ ہے ان کا. اور بعض منافقین بھی ساتھ چلے گئے. منافقین کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمان اور مومنوں کے قدم لڑکھڑا جائیں جب دشمن کا سامنا ہو. یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. برہا تو راستے میں چلتے راہ سفر، جیسے کہ راہ سفر میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو ایک شخص نے کہا کیا آپ جانتے ہیں، اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف، یہ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ بڑے ہیں، یہ کھانا پینا جانتے ہیں، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے یہ وہ پیچھے رہتے، بزدل ہیں، اور اس طریقے سے کچھ الفاظ کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی، مذاق اڑایا، یہ پیٹو ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ کھانا پینا جانتے ہیں، ان کے پیٹ دیکھیں، ان کی شکل اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے کہا بھی میں جا کے خبر دیتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی قافلہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، تو وہ صحابی جو جب تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے وحی نازل فرما دیتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی ہے، ان کو یہ خبر دے دیں. قل اب اللہ و آیاته و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم لا الہ الا اللہ. وہ صحابی پہنچے، اس سے پہلے خبر آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو اس منافق کو بھی خبر جا کے پہنچی، دوڑتا ہوا آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جو اونٹ کے کوہان کی رسی اسے پکڑ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ شخص معافی مانگ رہا ہے اور کوہان کی رسی کو، اونٹ کے کوہان اس کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، جس رسی بندی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے اس کی جوتی پاؤں سے نکل گئی اور پتھر اس شخص کے پاؤں کو لگ رہے ہیں، اس کے پاؤں خونی ہو گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے صرف یہی بات کر رہے، بار بار یہی آیت تلاوت فرما رہے ہیں، قل اب اللہ و آیاته و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے بھائی، دین کا مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جس کی زبان سے اس کا رب بھی محفوظ نہیں، اس کا پیارا رسول بھی محفوظ نہیں، اس کے پیارے صحابہ بھی محفوظ نہیں؟ عجیب سی بات ہے. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے داڑھی کا مذاق اڑایا، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے اور داڑھی نہیں ہونی چاہیے، انسان بدصورت لگتا ہے، تو یہ کفر ہے، یاد رکھیں. لیکن اگر کسی نے اس شخص سے نفرت کی جس کی داڑھی ہے اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے، اور کہا یہ داڑھی والا برا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. داڑھی کا مذاق اڑانا، برا بلا کہنا کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ کفر، کیونکہ دین پہ اٹیک کے کر رہا ہے اور دین کو برا بلا کہہ رہا ہے. لیکن اگر اس شخص ذات، اس کی ذات کو، اس شخص کو برا بلا کہتا ہے جس کی داڑھی ہے، کہتے یہ داڑھی والا برا انسان ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، جیسے کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے ایسے لوگ بھی ہیں، داڑھی ہے لیکن جادو کرتے ہیں، داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، کیا ہر داڑھی والا متقی پرہیزگار ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو ایسے شخص سے نفرت کرنا یا اس کے برا، اسے برا بلا کہنا جس کی داڑھی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی بد اخلاقی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو گالی نہیں دینے چاہیے، اس کو نصیحت کرنی چاہیے. گالی کا جرم الگ ہے لیکن کفر نہیں ہے. کفر تب ہوتا ہے جب کوئی شخص بعین دین کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی دین کا حصہ ہے، پردہ دین کا حصہ ہے. یہ پردہ ہے کہ یہ تمبو ہے، عورتیں تمبو اٹھا کے پھر رہی ہیں، ہاں مذاق کرتے ہنستے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اگر پردہ جو دین کا حصہ ہے، عورت کے لیے پردہ فرض ہے، جس نے پردے کا مذاق اڑایا دین کا حصہ سمجھ کر اور یہ کہے کہ دین میں یہ پردہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ کفر ہے، یاد رکھیں. کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، جائز نہیں. یہ چند ایسے الفاظ تھے جنہیں اللہ تعالی کبھی پسند نہیں فرماتا. ان الفاظوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ہمیں پہلے علم نہیں تھا تو اب ہم جان چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان الفاظوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زبانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
پاکستان میں لوگ اسلام کو کہتے ہیں سرکار دو عالم، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ مالک یوم الدین اللہ تعالی.
بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار دو عالم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہوں گے. لیکن اس اطلاق کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ ایسے لفظ کہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ اعلم. عشر مبشرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آخر 10 صحابہ کے نام لیے، اور ان کو خوشخبری تھی ان کی زندگی میں کہ یہ صحابہ جو ہے جنتی صحابہ ہیں. اور اس خوشخبری سے ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خوشخبری مل گئی تو ہم کوئی بدعمالیہ کریں، نعوذ باللہ، بلکہ ان کو مضبوطی بھی لی، ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا، اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہے. تو یہ خوشخبری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہمارا ایمان ہے کہ ابوبکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، اور سارے کے سارے 10 صحابہ جو ہیں جن کا نام لیا وہ جنت میں ہیں. اور صرف 10 نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی 10، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ان 10 کا ذکر ہوا ہے، ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو زندگی میں خوشخبری دی گئی. تو اس میں کیا اشکال ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں، مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا نا، ابھی آپ نے فرمایا تھا، اس سے میرا یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اشرا مبشرا جو ہے وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اللہ تعالیٰ کی خبر سے ہوئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جنت کی ٹکٹ نہیں دیتے اپنی مرضی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خبر ملی کہ یہ لوگ جنتی، آپ نے خبر دے دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ بڑی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سچ فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ورنہ ہمیں یہ شک نہیں کہ آپ سے ہم جنت میں، جنت کے سردار ہیں.
یہ کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ شک کرنا بھی کفر ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے. کیوں فلان کسی شخص کے تعلق گواہی دیتے ہیں فلان جنتی فلان شہید ہے؟ یوں نہیں کہنا چاہیے. تو ایک حسن تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ہے مسلمان ہے اس کو افسر کہتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو سر نہ کہیں, غیر مسلم کو سر نہ کہیں, وہ سر نہیں ہے. اگر وہ کہیں پہ ہوتے تو وہ پاؤں ہوتے ہو, ان کو سر نہ بنائے, وہ اس لائق نہیں ہے. نام لے لے ان کا, نام لے لے, نام نہیں لے سکتے. کوئی اور لفظ نہیں اس کے سر کے علاوہ بھائی؟ کہاں انگلش والے مسٹر خوش ہو جاتے مسٹر سے, مسٹر سے خوش کر رہے ہیں بھائی, کیا مشکل ہے؟ باس ہے, ٹیچر ہے. یار بھائی کوئی لفظ کرے, سید کا لفظ میں نے بتا دیا ہے, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سید کے لفظ سے اجتناب کرنا ہے.